بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. یہ ساری حکایت غزوہ احد کی ہی چل رہی ہے. فرمایا اَن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر فتح نہیں پا سکتا. وَن یخذلکم, اور اگر اللہ تمہارا ساتھ نہ دیں تو من ذا الذی ینصرکم من بعدہ, تو پھر اس کے علاوہ کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو تمہاری مدد کرے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان رکھنے والے لوگ ہمیشہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. احد میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارادہ مبارک شہر میں رہ کر دفاع کرنے کا تھا, لیکن کچھ لوگ جو بدر میں ساتھ نہ تھے یا کچھ نوجوان, انہوں نے اصرار کیا کہ ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرمائی. اور جب آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے زرہ پہن رکھی تھی تو بات سب کو کھٹکی اور سب نے درخواست کی کہ ہماری رائے مناسب نہیں تھی اور آپ کا حکم درست ہے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شہر میں رہ کر دفاع کریں گے, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا نبی جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے یا جب کوئی قدم اٹھا لیتا ہے تو واپس نہیں لایا جاتا, پھر وہ اللہ کے بھروسے پہ وہ کام کیا جاتا ہے. چنانچہ باہر نکل کر مقابلہ ہوا اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے. بہت مشکل وقت آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور زخمی ہوا, مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا, لیکن فتح بہرحال مسلمانوں کے ہاتھ ہی رہی. اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ لکھیں کہ مسلمانوں کو عہد میں شکست ہوئی, انہوں نے جلد بازی کی ہے, یہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لڑائی ضرور بہت سخت ہوئی, کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا, تیر انداز اجتہادی غلطی کی وجہ سے جوش جہاد میں درے سے اتر آئے, صرف 7 آدمی رہ گئے جو بعد میں شہید ہو گئے. اور بھاگنے والے بھی پلٹ پڑے جب پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا. تو اس طرح مسلمان دو پارٹوں کے درمیان آ کر بکھر گئے, ان کی ترتیب درست نہ رہی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جب نعرہ لگایا گیا تو پھر سب یکجا ہو گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. کفار کو شکست ہوئی, بلکہ کئی میل تک مسلمانوں نے اہل مکہ کا تعاقب کیا. تو اس بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ, جب اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم, کوئی تم پر فتح نہیں پا سکتا, کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو اس آیہ کریمہ نے بھی ان لوگوں کی صاف تردید کر دی جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, حالانکہ اللہ کریم اپنا احسان ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میری مدد تھی جس نے تمہیں فتح سے ہمکنار کیا. یخذلکم، اور اگر اللہ ہی مدد نہ فرمائے، وہی تمہاری قوت توڑ دے اور تمہیں عزت دینا نہ چاہیں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تمہارے کام آ سکتا ہے؟ یعنی تقاضائے ایمان یہ ہے کہ مسلمان کو زیب یہ دیتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس کی بے شمار ضرورتیں دوسرے انسانوں کی طرح ہیں، اسے دنیاوی اسباب اور دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے، علاج کی، دوا کی، کھانے کی، غذا کی، گھر کی، لیکن اللہ کریم یہ سب ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور احسن طریقے سے فرماتا ہے. اگر کوئی حلال ذرائع سے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کریم اسے روزی میں فراخی بھی دیتے ہیں اور سکون قلب بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی پسند کے خلاف کوئی لوٹ خسوٹ کر مال جمع بھی کر لیتا ہے تو ساری عمر کی ذلت اور رسوائی اس کے ساتھ ہوتی ہے، پریشانیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور عموماً جمع کر کر کے چھوڑ کے مر جاتے ہیں اور پھر وہ کسی دوسرے کے کام آتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ اصول عطا فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جب اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا. زندگی کا کوئی شعبہ ہو، شان نزول تو عہد کے بارے ہے لیکن قرآن کا عمومی بیان قیامت تک کے لیے ہے، اور ایک رہنما اصول عطا فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کریم پہ بھروسہ رکھو. اور اللہ کریم پہ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز وسائل اور اسباب ہیں وہ پورے طریقے سے اختیار کیے جائیں، ان میں کمی نہ کی جائے. اگر ان میں کمی ہوگی اور اس کی کمی کی وجہ سے نقصان ہوگا تو اس کا الزام بندہ قدرت باری کو نہیں دے سکتا. سنت اللہ ہے، اللہ نے اسباب خود پیدا فرمائے ہیں اور ان پر نتائج بھی خود مرتب فرماتا ہے. لہذا اسباب اختیار کرنا اور پوری دانشمندی سے، یعنی ہر سبب میں دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جو سبب یا ذریعہ ہم اختیار کرنے چلے ہیں کیا وہ شرعاً جائز ہے، حلال ہے؟ اگر شرعاً جائز نہیں ہے تو اختیار نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم یہ سبب اختیار کر لیں کیا یہ درست ہے یا نہیں. زندگی کے مختلف شعبے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو ملازمت میں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. اب وہ بڑا ایک سادہ سا رواج ہو گیا ہے جی کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. بھائی کمال ہے، کائنات اللہ کریم کی ہے، بنائی اس نے ہے، چلا ہو رہا ہے. جو لوگ جادوگر ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں وہ خود محتاج ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اپنا مداوع نہیں کر پاتے، لوگوں سے پیسے لے کر شام صبح کا کھانا کھاتے ہیں، اپنے لیے پیسہ نہیں کما سکتے. وہ کسی کا کیا بگاڑیں گے؟ کوئی جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ نظام اللہ کریم کے اپنے دست قدرت میں ہے، اور جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو سبب میں نے اختیار کیا کیا وہ شرط درست ہے، اور اگر شرن درست ہے تو کیا تجارتی اصولوں کے بھی مطابق ہے. اگر آپ نے ایک کپڑے کی دکان بنائی اور آنے جانے والوں کو ایک سوٹ گفٹ کرتے رہے تو آپ کتنا کما لیں گے؟ یعنی آپ نے وہ تحفہ دینے کے لیے تو نہیں بنائی، آپ نے تو کاروبار کے لیے بنائی ہے. تو یا ہم لوگ بالکل لوٹنے لگ جاتے ہیں، یا اس میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ کاروبار درست نہیں رہتا. اب اس میں جادو کیا کرے گا اور جادوگر کا کیا ہوگا؟ اگر معاملہ اللہ کے ساتھ درست رہے تو یہاں جو اللہ نے فرمایا فلاغ، کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتے. اس کوئی بھی میں تو جادوگر بھی آ جاتا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم پر بھروسہ بھی تب آتا ہے کہ اللہ کی عظمت سے کچھ آشنائی نصیب ہو جائے. ہمارا یہاں ایک مزارے ہوا کرتا تھا, وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے, اس سے کام نہیں ہوتا, لیکن ابھی ہے زندہ. تو ہمارے ساتھ یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے, وہ بیچارے کہیں بچپن سے پاگل تھے اور ساری عمر پاگل ہی رہے. نہ انہیں لباس کا ہوش ہوتا تھا, نہ کھانے پینے کا, نہ کسی سے ملنے ملانے کا, حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کی بھی تمیز نہیں تھی. جتنے لوگ جانوروں کی طرح جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں, پیشاب بھی کر دیتے, پخانہ بھی کر دیتے, کسی نے کوئی کھلا دیا کھا لیا, یہ بھی نہیں پتا کیا کھلا رہا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, حلال ہے, حرام ہے. تو بات بھی کوئی تکی نہیں کرتے تھے, بس کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے, اور لوگ ان بے تکی باتوں کو مفاہیم دیتے رہتے تھے, تعبیریں کرتے رہتے تھے کہ یہ میرے لیے کہا ہے, یہ میرے لیے کہا, اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. فضل فضل نام تھا ان کا, میاں فضل کہتے تھے. تو میں وہاں زمینوں پہ بیٹھا تھا تو کوئی بات چلی, تو اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی, اور بالکل عامیانہ انداز میں کی کہ ابو بکر نے تو یہ کہا تھا, اس طرح سے جیسے عام بات کی جاتی. اور جب اپنے اس پاگل بابے کی بات کی تو کہنے لگا کہ میں حاضر تھا, میاں صاحب نے اپنے مبارک ہونٹوں سے یہ فرمایا. یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے آشنا نہیں تھا, وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہستی کون ہے, ان کا رتبہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. جب جانتا نہیں تھا تو ادب کیا کرے گا, اس نے ایک عام آدمی کی طرح نام سنا ہوا تھا, کہیں سے بات سنی تھی, ان پڑھ آدمی تھا. اس نے جس طرح عام آدمی کی بات کی جاتی ہے اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی کی, لیکن اپنے بابے کو وہ جانتا بھی تھا, اس کی عقیدت بھی تھی. تو جب اس کی باری آئی تو وہ بڑے ادب سے بابا جی نے اپنے پاک ہونٹوں سے, مبارک ہونٹوں سے یہ فرمایا. حالانکہ بابا جی نے نہ کبھی کلی کی تھی, نہ کبھی استنجا کیا تھا, نہ بابا جی نے ہاتھ دھویا تھا, نہ منہ دھویا تھا. تو وہ چونکہ انہیں جانتا تھا, اس کے ایک اس کے جاننے کا ایک اپنا رخ تھا. ہم کچھ بھی کہیں لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. لیکن کوئی کتنا بھی بڑا ولی اللہ ہو جائے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جوتی پر جو خاک پڑ گئی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بات جاننے کی ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتا نہیں تھا. تو بات جاننے کی ہے, ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن یہ سنی سنائی اور کہنے والی باتیں, ان پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی ذرہ معرفت الہی کا نصیب ہو جائے, اللہ کو جانا جائے کہ واقعی اللہ ہے, واقعی وہ ہر چیز پہ قادر ہے, واقعی وہ ہر وقت میرے پاس موجود ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی اس لیے کرے کہ میں یہ غلطی کر کے پیسہ کما لوں گا, یا عزت بن جائے گی, یا نوکری مل جائے گی, یا اس کی خوشامد کروں گا تو کام ہو جائے گا. تو یہ بات کہنے کی حد تک ہوتی ہے کہ اللہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. بات تب بنتی ہے جب یہ کرنے کی حد تک آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ وہ جماعت تھی مقدس لوگوں کی جو معرفت الہی سے سرشار تھے, اور جو واقعی جانتے تھے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہر طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور فرمایا اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے, اللہ کسی کی مدد نہ کرنا چاہے, اللہ کسی کو فتح نہ دینا چاہے, اللہ کسی کا کام سنوارنا نہ چاہے, تو پھر کون ہے دوسرا جو اس کے کام آ سکے؟ یعنی کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کے کام آ سکے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے ہمیشہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. توکل کا معنی یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اپنی عقل کے مطابق احباب سے مشورہ کر کے اس فن کے لوگوں کے مطابق جو کام بھی کرنا ہے اس کے جو جائز وسائل اور ذرائع ہیں وہ پوری طرح جمع کیے جائیں. اب اس کے بعد نتیجہ اللہ کریم پہ چھوڑا جائے، اس پہ نہ رہا جائے کہ میرے پاس اسباب بہت ہیں تو یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا. کامیابی یا ناکامی اس کا فیصلہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں، اور جو لوگ اللہ کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کام کرتے ہیں وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی وہ ساری محنت اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اور انہیں دو عالم میں اس کا اجر ملتا ہے. اگر دنیا کی کوئی چیز نہ بھی ملے تو وہ معرومی نہیں ہوتی، چونکہ اس کے بدلے انہیں بہت اللہ کا جو اجر ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ بے انداز ملتی ہیں اور وہ معروم نہیں رہتے. اور اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو ان کا متبادل ہو سکتی ہے؟ لہذا تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ مومن جو کام بھی کرتا ہے اس میں وسائل بھی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وسائل اختیار کرنا بھی عبادت ہے اور اطاعت الہی ہے، اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل میں اختیار کرتا ہے، اور پھر بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، نتائج اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دونوں جہانوں میں سرخرو رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے. اہل مکہ تو بھاگ گئے، بہت سا مال غنیمت رہ گیا، اور احد میں تو وہ عورتوں کو بیویوں کو بھی ساتھ لائے تھے اور بڑا بنور سنگھار کر کے لائے تھے، اور وہ ان کے شاہ سواروں کو اور لڑنے والے جوانوں کو پیچھے سے شعر پڑھ پڑھ کے ابھار رہی تھیں، نخن و بنا تو تارے کی نمشی النمارے کی، ان تقبل و نعائنے کی ان تدبر و نفارے کی، ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور قالینوں پہ چلنے والیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو تمہیں گلے لگائیں گی اور جو پیچھے ہٹے گا اس سے ہم الگ ہو. اس طرح کے وہ رجلی اشعار پڑھ کر ان کے تو ان کے لباس، زیورات، بناو سنہار کی چیزیں بھی پاس تھیں، فوجی اسلحہ وغیرہ اور دانا پانی بہت. تو جب بھاگے تو بہت سا مال غنیمت رہ گیا. تو مال غنیمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسند سے تقسیم فرمایا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں پہ حلال نہیں تھا، جہاد میں جو مال غنیمت رہ جاتا اسے یکجا کر دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتے، تو ہوتا تھا کہ قبول ہو گیا. اور بعض اوقات جو مال غنیمت جمع کر دیتے اور اسے کوئی آسمان سے آگ نہ آتی، بجلی نہ گرتی، اسے نہ جلاتی، تو بھی اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، لوگ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ منحوس ہے یا اس میں کوئی ناپاکی ہے یا اس میں کوئی خامی ہے جو اللہ کریم نے قبول نہیں فرمایا، تو اسے بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت حلال فرمایا گیا، لیکن فرمایا کہ یہ مال للہ وللرسول، یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اب اس کی تقسیم ان کی پسند سے ہوگی، وہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کریں، یہ ان کی اپنی پسند پر ہوگا. تو جب مال غنیمت حضور نے تقسیم فرمایا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو زیادہ محتاج تھے انہیں دے دیا، انہیں زیادہ دے دیا، کچھ ایسے تھے جو نو مسلم جہاد میں شریک ہوئے تھے تو ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں کچھ زیادہ دے دیا، کچھ دوسرے لوگوں کو کم ملا تو منافقین بھی ساتھ ساتھ تھے، جنگ سے تو بھاگ گئے، جہاد میں تو شریک نہ ہوئے، ابن ابی کی قیادت میں الگ ہو گئے، لیکن باہر کھڑے تماشا دیکھتے رہے. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ تو یہ کیا عجیب تقسیم ہے، کسی کو 1000 مل گیا، کسی کو 100 مل رہا ہے، یہ کون سی تقسیم ہے؟ ایک کو سونے کے زیورات مل گئے، ایک کو صرف ایک تلوار ملی ہے، یا اس طرح سے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو مال غنیمت میں بھی خیانت کی جا رہی ہے. منافقین کا اس اعتراض کا جواب اللہ کریم نے دیا، جس طرح ہمارے جن دانشوروں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کا جواب اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے دیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالبکم، اللہ جب تمہاری مدد کرے گا کوئی تم سے جیت نہیں سکتا. اب جو دانشور کہتے ہیں شکست ہوئی، انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کی مدد نصیب نہیں تھی، تو یہ ماننا تو دشوار ہو جائے گا. تو اگر یہ نہیں مان سکتے تو پھر یہ بات غلط ہوگی کہ شکست مسلمانوں کو. اسی طرح اگلی آیہ کریمہ میں اللہ نے یہ جواب دیا، ما کان وما کان لنبی ان یغل، نبی کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ خیانت کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے خیانت ہو. اللہ یہ اس میں تخصیص نہیں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اللہ کا کوئی بھی نبی کسی لین دین میں کبھی خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ جو نبی مبعوث ہوتا ہے وہ خود ماڈل ہوتا ہے پوری امت کے لیے، جس کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے، جس قوم کی طرف، جن لوگوں کی طرف، جن افراد کی طرف، ان کے لیے وہ رول ماڈل ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا بننا ہے جیسا یہ میرا نبی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی تمام انبیاء کی بھی حیات مبارک جو ہوتی ہے وہ بالکل عام آدمی کی سطح پر ہوتی ہے. دنیاوی حکمرانوں کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی کا جو معیار ہوتا ہے وہ عام آدمی اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں، کس طرح کے بستر میں آرام کرتے ہیں، کس طرح کے برتنوں میں کھاتے ہیں، کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، کون کون سی زندگی کی سہولتیں انہیں میسر ہیں، ایک عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کا نبی اور رسول، وہ اکیلا ہو یا وہ کسی ریاست کا شہنشاہ بن جائے، اس کی زندگی کا معیار وہ ہوتا ہے جو غریب سے غریب تر آدمی بھی بسر کر سکتا ہے. کاشانہ نبوت پر بعض گھروں میں کمبل تھا جو حضور آدھا زمین پہ بچھاتے اور آدھا اوپر لے لیتے تھے، اور بعض گھروں میں صرف چٹائی تھی یہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی اور اوپر لینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح گھروں کے برتن سادہ تھے، آپ کا صبح شام کا کھانا جو تھا وہ بہت سادہ ہوتا تھا، بلکہ کاشانہ نبوی پہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور پھر وہ پورا مہینہ گزر جاتا اور نیا چاند طلوع ہو جاتا، اور اس پورے عرصے میں ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، آگ پر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، سالن یا روٹی نہیں پکتی تھی، کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. کرتی گیا کہ پھر کاشانہ نبوت پہ غذا کیا ہوتی تھی اگر مہینوں کھانا نہیں پکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ کھجوریں ہوتی تھیں یا دودھ ہوتا تھا، سانڈنی کا ہو بکری کا ہو، دودھ ہوتا تھا تو ہم دو چار کھجوریں کھا کر پیالا دودھ کا پی لیتے تھے اور اس طرح دن رات گزر جاتا. اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح زندگی کے پورے اس جو رہن سہن کا انداز ہے، وہ اللہ کے نبی کا بالکل عام آدمی جتنا ہوتا ہے، اور احکام شریف ہی عبادات بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہر آدمی کی پہنچ میں ہوں، فرائض ہمیشہ اتنے آسان ہوتے ہیں. نوافل کی بات الگ ہے، چونکہ نوافل بائی چوائس ہوتے ہیں، پسند پر ہوتے ہیں. کوئی نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو لازمی نہیں ہے، فرائض لازمی ہیں. تو فرائض ہمیشہ عام آدمی کے معیار پہ ہوتے ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور آپ کا اتباع اور اطاعت واجب اور فرض اور ضروری ہے. تو اگر ایک بہت اونچا معیار ہوتا جس کے بارے غریب آدمی سوچ بھی نہ سکتا تو وہ کیسے پیروی کرتا. سو فرمایا اگر نبی خدا نہ خواستہ خیانت کرے تو پھر امانت دنیا میں کہاں ملے گی. یعنی اگر اللہ کا نبی ہی خیانت پہ آ جائے تو پھر امانت روئے زمین سے اٹھ جائے گی. اس لیے اللہ کا نبی اسے زیب ہی نہیں دیتا. ما کان لنبی، اللہ کے کسی نبی کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی ہیں یغل کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں قیامت کے روز اس خیانت کے سمیت بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، ہم نے اسے خیانت کو ایک متعین کر لیا ہے کہ لین دین میں خیانت کر لی بدیانتی، نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں یا امانت و دیانت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر خیانت ہے. آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، یا آپ کے پاس علم ہے، آپ وہ لوگوں تک پہنچانا آپ پر فرض ہے، لیکن آپ نہیں پہنچانا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اگر جان گئے تو میری قدر کم ہو جائے گی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے اس کا بڑا تلخ تجربہ بھی ہے. ہم نے ایک دفعہ کوشش کی کہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے جو عام آدمی جسے پڑھ کر عربی سمجھنے لگ جائے، اسے عربی پڑھنا لکھنا آ جائے، عربی سمجھنا آ جائے. اگر بات نہ کر سکے تو تحریر تو پڑھ سکے، معنی تو سمجھ سکے. تو اس کے لیے بہت سے علماء کے پاس جانا پڑا تو کوئی مزیدار جواب نہیں ملتا تھا، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی، حوصلہ شکنی ہوتی تھی. تو بڑی مجھے حیرت ہوئی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مرحوم بھی ساتھ ہوتے تھے اور انہی کا خیال بنیادی انہی کا تھا. تو مفتی محمود حسین نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے گئے ان کے مرکز میں، تو مجھ سے کافی شفقت فرماتے تھے، مہربان تھے. میں نے منصوبہ پیش کیا، بات سامنے رکھی تو بڑے ہنسے، کہنے لگے اس میں کوئی مولوی آپ سے تعاون نہیں کرے گا، اسے چھوڑ دیں. میں کہا حضرت وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کہنے لگے وجہ صاف ہے، اگر لوگ عربی پڑھ جائیں گے، عربی بولنے لگیں گے، عربی لکھنے پڑھنے لگیں گے تو وہ خود قرآن و حدیث پڑھ لیں گے، مولوی صاحب کے پاس کیا لینے آئیں گے. اس لیے کوئی مولوی اس میں تعاون نہیں کرے گا. وہ بڑی صاف انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا بھائی یہ مشکل ہے، یہ چھوڑ دیں، چونکہ بغیر مولویوں کے تعاون کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جو عربی جانتے ہیں وہی بتائیں گے تو کوئی سمجھے گا، اور وہ نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ان کی ساری نمبرداری تو اسی پہ ہے کہ ذرا سی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں چلو مولوی صاحب کے پاس. اب اگر وہ عربی پڑھنا سیکھے تو مولوی صاحب کے آنے کی بجائے یا فقہ کی کتاب کھول لیں گے، یا حدیث کی کھول لیں گے، یا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر مولوی صاحب کو کون پوچھے گا، آپ کے سلٹے کام میں لگ گئے. تو یہ بھی خیانت ہے، اور اس کا بھی جواب یوم حشر دینا پڑے گا. اسی طرح کسی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں، وہ مدد نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے. ایک آدمی عدالت کی کرسی پہ بیٹھے، لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں، وہ انصاف فراہم نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، ٹالتا رہتا ہے انہیں، فضول میں لوگوں کا وقت، یہ ساری خیانت کی قسمیں ہیں. اسی طرح کاروبار میں آپ نمونہ اور دکھاتے ہیں، چیز اور دے دیتے ہیں، پیسے اور کے وصول کرتے ہیں، مال میں کمی کر دیتے ہیں. تو یہ جتنے زندگی کے شعبے ہیں، وہ علمی ہوں، وہ تحریری ہوں، وہ تقریری ہوں، وہ لین دین کے ہوں، وہ رشتے ناطے کے ہوں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات باپ بیٹوں سے فیئر ڈیل نہیں کرتا، بعض اوقات بیٹے باپ سے فیئر ڈیل نہیں کرتے، بعض اوقات بھائی بھائیوں سے دھوکہ کرتے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ خیانت کی ہیں. تقاضا ایمان یہ ہے کہ خیانت نہ کی جائے. آپ کسی کو کوئی چیز نہیں دینا چاہتے، اسے کہیں بھائی صاحب میں یہ نہیں دے سکتا، بات ختم. اسے گھما پھرا کر، جھوٹ بول کر، پھر اسے آسرا دے کر کوئی نقلی چیز دے دینا، اور یہ فرمایا یہ ایمان کے ساتھ یہ چیز زیب نہیں دیتی. اور نبی کی ذات تو کہاں ورا الورا اور بلند ہوتی ہے. اس لیے نبی جو کرتا ہے وہی حق ہے. اور یہ اعتراض منافقین کا بے جا ہے، اس لیے کہ من یغل الجات بما غل یوم القیامہ، جو بھی خیانت کرے گا روز حشر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس خیانت سمیت حاضر ہوگا، وہ توک کی طرح اس کے گلے میں پڑے وہ پڑی ہوگی. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر آدمی کو جو اس نے کیا بالکل مطابق جزا و سزا دی جائے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس میں اسے دھر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے جرم کیا کیا، اس کی نوعیت کیا تھی، اور اللہ کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے، اس نے نیکی کون سی کی تھی، اللہ اسے اجر کتنا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. کیونکہ اللہ جب دیتا ہے، اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، تو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح سزا بھی غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی غلطی میں نے کی. غلطی یا گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے. یعنی گناہ کے دو پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کے پانچ روپے کھا لیا، اس عہد میں پانچ روپے بھکاری بھی لے کر راضی نہیں ہوتا، پانچ روپے کی کیا حیثیت ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ پانچ روپے جو میں نے کھا لیے ہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف، تو خلاف ورزی کس کے حکم کی، اس نظر سے دیکھا جائے تو گناہ کوئی صغیرہ نہیں رہتا. علماء نے بہت سی فہرست گنوائی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور اس میں یہ چھوٹے ہیں، صغیرہ ہیں. لیکن آخر میں علماء حق یہ لکھتے ہیں کہ گناہ گناہ ہوتا ہے اور صغیرہ کوئی نہیں ہوتا اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی. بڑا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور چھوٹا گناہ بھی اللہ ہی کی نافرمانی. تو فرمایا نبی تو دوسری مخلوق کو بھی اللہ کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے، ان کے دل بدل دیتا ہے. کوئی اس کے قدموں میں اپنا دل میں چھاور کرے، کوئی اپنا سینہ کھولے، کوئی لبیک کہے، کوئی یزکیہم، وہ تو ایک گناہ میں لتڑے ہوئے بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے. تو نبی سے خیانت کا تصور ممکن نہیں. ہاں جو لوگ خیانت کرتے ہیں وہ اس خیانت سمیت میدان حشر میں لائے جائیں گے اور ان کے عمل کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، ہاں زیادتی ان سے بھی نہیں کی جائے گی. کسی نے جو جرم نہیں کیا اس کی سزا اللہ کریم اس کے سر نہیں تھوپیں گے، لیکن جو جرم کرے گا اگر دنیا میں توبہ کرتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو اسے ادا کرتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے جس کی حق تلفی کی ہے اسے، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، آئندہ زندگی میں سنبھل جاتا ہے، نیکی کرتا ہے. تو تا دم واپسی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کا حق بھی مار لیتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو فرمایا میدان حشر میں وہ اپنے جرم سمیت حاضر ہوگا اور ہر جرم پر سزا مرتب ہوگی. اللہ کریم معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.